الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طور پر کہنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اس میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے مال و دولت کی کثرت کی، تفاخر کی، نام و نمود کی، زیب و زینت کی، اور ان چیزوں نے ہمارے معاشرے کو ایسا کر دیا ہے کہ اب عزت ان کی جاتی ہے جن کے پاس مال ہو، جن کے پاس عزت و جاہ ہو، عہدے ہوں، تو عام طور پر لوگ ان کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، بڑے لوگ جانتے ہیں، ان کی ظاہری طور پر عزت بھی کی جاتی ہے، آو بھگت بھی کی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. مثلا فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر کثرت کے معنی میں بھی آتا ہے اور تکاثر تفاخر کے معنی میں بھی آتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم کو بہتات کی ہرس نے، کثرت کی ہرس نے آخرت سے غفلت میں ڈال دیا، اور یہ غفلت اس درجے بڑھی کہ ساری زندگی گزار دی اسی طرح سے، اسی غفلت میں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کا منہ جا دیکھا، یعنی ساری زندگی اسی طرح سے گزاری، حتیٰ کہ مر گئے، موت آ گئی، قبروں میں چلے گئے، لیکن پوری زندگی ایسے گزار کر گئے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی سورت تلاوت فرما رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ دوسری وادی کی تلاش میں ہوگا، اور دو وادیاں ہوں تو تیسری کی، اور اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی، ہرس کا پیٹ کوئی نہیں بھر سکتا سوائے قبر کے، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں جو اس سے رجوع کرے، توبہ کرے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ سورہ تکاثر کا حصہ ہے، یعنی یہ بھی سورہ تکاثر میں شامل ہے، لیکن جب پوری سورہ تکاثر نازل ہوئی تو ہم نے یہ جانا کہ سورہ تکاثر الگ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں یہ حدیث بیان فرمائی تھی کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ دوسری کو تلاش کرے گا، یعنی ایک وادی سونے کی بھی ناکافی ہے، دو بھی ناکافی ہیں، تین بھی ناکافی ہیں، جتنا ہو وہ کم ہے. تو مال و دولت کی حرص، تکاثر و تفاخر، نے ہمیں اتنا غفلت میں ڈال دیا ہے کہ آج کی اس دنیا میں ہم اسی پر فخر کرتے ہیں. اس آیت کا شان نزول بھی اس سورت کا یہ ہے کہ دو قبیلے آپس میں فخر کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کی تعداد اتنی ہے, دوسرے نے کہا کہ اتنی ہے. تو انہوں نے جب گنے تو ایک قبیلے کی تعداد بڑھ گئی, تو دوسرے قبیلے والوں نے کہا کہ بھئی ہمارے بہت سے لوگ مر بھی تو گئے, چلو قبرستان چلتے ہیں, قبریں جا کر گن لیتے ہیں کہ ہمارے قبیلے والے لوگ کتنے مرے اور تمہارے قبیلے والے لوگ کتنے مرے, اور ہم میں کیسے کیسے بہادر تھے اور تم میں کیسے کیسے بہادر تھے. یعنی یہ تفاخر و تکاثر میں غفلت کا غفلت ایسے مبتلا ہوئے کہ قبرستان چلے گئے اور وہاں جا کر قبریں گننا شروع کر دی, تو اب دوسرے قبیلے والے بڑھ گئے آگے. تو فرمایا کہ یہ تفاخر و تکاثر ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دنیا یا آخرت میں کام آنے والی ہو. یہ سورت نازل اس لیے ہوئی ہے کہ اسباب غفلت دور ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہم آج غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں عام طور پر یہ جملہ مشہور ہے کہ بھئی زن, زر اور زمین, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں, حتیٰ کہ انسان ایک دوسرے کا خون بھی بہاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری زندگی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کی بڑی محبت ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو گنوائی, من النساء, عورتیں, ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں. والبنین, پھر دوسرے درجے میں یہ ہوتے بھی لڑکے پیدا ہوں, اور تیسرے درجے میں والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ, سونے چاندی کے میرے پاس ڈھیر ہوں, مال و دولت کثرت کے ساتھ ہو, میرے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوں. اور اسی طرح والخیل المسومہ, بعض لوگ گھوڑوں سے محبت کرتے ہیں کہ بھئی میرے پاس اعلی قسم کے گھوڑے ہوں. والانعام, بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس چوپائے ہوں, چوپائے میں ہر قسم کے جانور, بکریاں ہوں, بھیڑے ہوں اور دوسری گلے ہوں ہزاروں کی تعداد. اور بعض لوگ والحرس, کھیتی باڑی, زمین, کاشتکاری, زمینداری, اس کو ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو ذکر فرما دیا جن سے لوگ محبت کرتے ہیں, یا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر اور بڑھ کر. یہ تو دنیا کی زندگی کے سامان ہیں جو بہرحال ختم ہو جانے والے ہیں. عورتیں ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی, سونے چاندی کے ڈھیر ہیں تو وہ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گے, کسی کے پاس گھوڑوں کی جماعت ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی, کسی کے پاس اگر بھیڑ بکریاں ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ ایک دن ختم ہو جائیں گی. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس لوگوں کو انہی چیزوں نے غفلت میں ڈال دیا. ایک شخص عالبہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور آپ سے اپنے لیے چاہتا تھا کہ آپ دعا کیجئے کہ میرے جو جانور ہیں ان میں اضافہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ بھئی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کر لے, لیکن وہ بار بار اصرار کرتا رہا. آپ نے دعا فرما دی تو اس کا مال, اس کے چوپائے اتنے بڑھے کہ مدینے میں اس کا رہنا مشکل ہو گیا جہاں وہ رہتا تھا. چنانچہ وہ تھوڑا فاصلے پر چلا گیا, لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اور بے اصرار اس نے دعا کرائی تھی باوجود آپ کے منع کرنے کے, جب دوسری جگہ پر چلا گیا وہاں پر بھی یہ سلسلہ جاری رہا, یہاں تک کہ وہ جگہ بھی ناکافی ہو گئی, بھیڑ بکریوں سے دامن بھر گیا پورا اس کا. اب وہ اور دور چلا گیا تو پہلے کبھی ایک دو نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا تھا, پھر جمعہ پڑھنے لگا, پھر بالآخر اس جمعے سے بھی گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھئی یہ سالبہ کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے جانوروں میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ اس کو یہاں رہنا مشکل ہو گیا, پھر جہاں گیا وہاں پر بھی یہ تعداد بڑھتی رہی, یہاں تک کہ اب دور چلا گیا وہاں سے آنا جانا اس کے لیے مشکل. آپ کی زبان سے نکلا یا وہی حسالبہ، یعنی ہائے سالبہ کی ہلاکت. چنانچہ بعد میں پھر یہ بھی ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاملوں کو جو زکوٰۃ صدقات وصول کرنے کے لیے جایا کرتے تھے ان کو جب بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی سالبہ کے پاس بھی جانا، اس لیے کہ اس کے مال پر بھی سال گزر گیا، اس لیے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد عامل وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ میاں کیسی زکوٰۃ، کیسا صدقہ، یہ مال دولت تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ظلم ہے. خیر تم آگے چلے جاؤ اور واپسی میں پھر مجھ سے ملتے جانا، میں سوچوں گا. چنانچہ وہ صاحب آگے چلے گئے اور جن سے زکوٰۃ کی وصولی کرنی تھی وہ وصول کیے اور وہاں سے واپس آئے. ایک صاحب ایسے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، تو ان کے پاس جو جانور تھے مثلا اونٹ وغیرہ تھے، تو اونٹ میں جتنے سال کا اونٹ واجب ہوتا تھا انہوں نے اس سے بھی عمدہ اور بڑھ کر دیا. تو وہ جو عامل تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ بھئی نہ ہم بہت عمدہ لیں نہ بالکل گھٹیا لیں، بلکہ جو چیز واجب ہوتی ہو فقط وہ لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری تمنا یہ ہے کہ جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں عمدہ سے عمدہ مال اللہ کے راستے میں دوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم دینا چاہتے ہو تو یا تو یہ فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جتنا مال واجب ہوتا ہے میں وہ لوں گا. بہرحال ان کا مال بھی وصول کیا اور اس کے بعد پھر واپس اسی سالبہ کے پاس سے گزرے تو اس نے پھر وہی جملہ کہا کہ بھئی یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ظلم ہے، اور خیر ابھی تو تم چلے جاؤ، میں دیکھوں گا، میں سوچوں گا. یہ کہہ کے ان کو رخصت کر دیا. چنانچہ جب یہ وہاں پہنچے مدینہ منورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاملوں کو جب دیکھا تو آپ کی زبان سے پھر یہ جملہ نکلا یا وہی حسالبہ، ہائے سالبہ کی ہلاکت. بہرحال جو اس کے عزیز رشتہ دار تھے انہوں نے جب یہ بات سنی تو سالبہ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ تو نے یہ کیا ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بارے میں یہ جملہ فرمایا. اب وہ کچھ جانور لے کر حاضر خدمت ہوا اور آ کر جو ہے وہ چاہا کہ میں وہ جانور پیش کروں. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تیری زکوٰۃ وصول کرنے سے مجھے منع کر دیا ہے. کیسی نحوست، فرمایا کہ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ میں تیرا مال تجھ سے لوں، اس لیے یہ مال لے کے واپس چلا جا. چنانچہ اسے تو واپس کر دیا، اس نے بہت منت ہے کہ لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر نبی بھی اس کو ماننے پر مجبور ہے. آپ نے واپس کر دیا اس کو. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آیا، وہ پھر مال لے کر آیا. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا مال قبول نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں قبول کرنے والا، واپس چلے جاؤ. پھر سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں آیا لیکن وہ مال اس کا بھی قبول نہیں کیا گیا تب بھی، یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی کے دور میں وہ مر گیا. بہرحال اس میں کیا حکمت ہی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ممکن ہے اس کی نیت درست نہ ہو، لیکن بات یہ ہے کہ یہی مطلب ہے اس کا کہ جب مال اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے تو جو مال میں حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے. آدمی جب مال آنے کے باوجود اس مال سے متعلق جو حقوق و فرائض ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتا تو وہ مال پھر ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ مال ابتلا کا ذریعہ بن جاتا ہے، آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآن مجید میں اور مقام پر بھی اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. یعنی مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، فتنے کے معنی آزمائش کے ہوتے ہیں. تو کبھی اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتے ہیں، کبھی اولاد دے کر آزماتے ہیں. تو اللہ اولاد دے تب بھی فخر میں نہ پڑے کہ صاحب میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنے بچے ہیں. بعض لوگ یہی کام کرتے ہیں، اور بعض نے یہ فرمایا کہ بچپن کا کھیل کیا ہوتا ہے، لہو لعب، کھیل تماشا. اور آدمی جب جوان ہوتا ہے تو زیب و زینت میں پڑ جاتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو مال و دولت کو جمع کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. اسی کو فرما کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تو تینوں چیزیں بیان فرما دی کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے بھائی، جس طرح کھیل تماشا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یہ دنیا چاہے جتنی بھی اس کی لمبی عمر ہو جائے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کھیل تماشا آدمی کرتا ہے کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ زیب و زینت کی چیز بظاہر بڑی لشپش نظر آتی لیکن بالآخر ختم ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال بھی اللہ نے آگے دی ہے, کما سلی غیسن اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. فرمایا کہ بارش برستی ہے کسی جگہ, زمین کا سبزہ باہر نکلتا ہے, کسان کو بہت اچھا لگتا ہے, کاشتکار کو اس کی کھیتیاں جب ہری بھری لے لہاتی نظر آتی ہیں تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ عارضی طور پر ہوتا ہے, کچھ دن کے بعد پھر اس پر زردی آنی شروع ہو جاتی ہے, پھر یہ چور چور ہو جاتی ہے اور بالآخر ختم ہو جاتی ہے. تو جس طرح اس کھیت کا زمانہ مختصر سا عرصہ ہے, اسی طریقے سے اس دنیا کی جو رونقیں ہیں یہ بھی چند روزہ ہیں. ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچے کہ اس کے اعتبار سے دنیا کے باہر کتنے دن کی ہے, ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچے. تو سچی بات یہ ہے کہ مختصر مدت کے لیے, اب آدمی اس مختصر سے مدت کے لیے اس دنیا سے دل لگائے اور ہمیشہ رہنے والی جگہ یعنی آخرت سے غافل ہو جائے تو کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں سے غافل, اور جہاں چند روز رہنا ہے وہاں سے دل لگا لیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی اسٹیشن پر اترے اور وہاں مکان بنانا شروع کر دے, رہنا ہے اس نے ایک دو گھنٹے اور سوچے کہ بھئی یہاں پر قالین بچھا دو اور جو ہے وہ بارگاہ بنا دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو, تو لوگ کہیں گے کہ بیوقوف آدمی ہو, چند گھنٹوں کے لیے یہاں پر اترے ہو, بھی آگے روانہ ہونا ہے. تو جیسے اس آدمی کو لوگ بیوقوف کہیں گے, اسی طریقے سے اس دنیا سے ایسا دل لگانا کہ آدمی جیسے یہی رہے گا ہمیشہ, کبھی یہاں سے جانا نہیں ہے, تو یہ بھی بیوقوف ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور بیٹے اولاد یہ دنیا کی زندگی ہے, حیات زینت الحیات الدنیا, دنیا کی زینت ہے بس. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عقبا, جو باقی رہنے والی چیز ہے وہ تو اللہ کے پاس. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دل لگائے ہمیشہ کی چیز پر جو ہمیشہ ملنے والی ہو. جو چیز چند روزہ ہے, چند روزہ باہر سے دل لگانا یہ عقل مندی نہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال, فرمایا کہ مال تو اس انسان کا وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور اس کو ختم کر دیا, یعنی کھا پی کے برابر کر دیا, یا پھر پہن لیا اور اس کو پرانا کر دیا, یہ تو انسان نے استعمال کر لیا اپنی ذات کے لیے. فرمایا کہ لیکن جو رہ گیا چھوڑ گیا وہ تو دوسروں کے لیے ہے, وہ اس کے لیے نہیں. چنانچہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارثوں کے مال سے کون محبت کرتا ہے؟ فرمایا کہ وارث جو مال تمہارا ہے جو تم نے خرچ کر دیا وہ تو تمہارا ہے, جو تم چھوڑ گئے وہ وارثوں کا مال. اب آدمی اگر غور کرے تو اکثر چھوڑ جاتا ہے کم کھاتا ہے, یعنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چھوڑ کر مرتا ہے. گاڑی ہے, بینک بیلنس ہے, فیکٹریاں ہیں اور مال و دولت ہے, یہ سب چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور اپنی آپ پر بھی بہت کم خرچ کرتا ہے, بچا بچا کے رکھتا ہے اسے. تو گویا وہ اپنے مال سے خود محبت نہیں کر رہا بلکہ وارثوں کے مال سے اسے محبت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ بھئی اپنے مال سے خود محبت کرو, اور تمہاری محبت یہ کہ یا تو کھا پی کے اسے فنا کر دو ختم, یا پھر اسے اللہ کے راستے میں دو خرچ کر دو تاکہ وہ تمہارے آگے کام آئے. جیسے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایسے صحابی تھے جو بہت زاہد تھے, دنیا سے بہت ہی بے رغبت, نہ اپنے پاس بہت مال دولت جمع کرنا پسند کرتے تھے اور نہ کسی اور کے پاس, یہ پسند کرتے تھے کہ ان کے پاس مال و دولت جمع ہو. چنانچہ غالب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ منورہ سے ربضہ کے مقام پر بھیج دیا تھا, اور پھر وہیں پر زندگی انہوں نے گزاری, وہیں پر ان کا انتقال ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی ان کی فرما بھی دی تھی زندگی میں کہ تم اکیلے ہی رہو گے اکیلے ہی مرو. چنانچہ وہیں پر ان کا انتقال ہوا. تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس ایک آدھ خادم تھا خدمت کے لیے اور چند اونٹ تھے جو بوقت ضرورت کام آتے تھے. بنو سلیم کا ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ آپ کا خادم بن کر آپ کے پاس رہوں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر تم میری اطاعت کر سکو تب تو ٹھیک ہے، اور اگر میری بات نہ مانو تو مجھے ایسے خادم کی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اطاعت کس چیز میں کرنی ہوگی؟ فرمایا کہ جب میں اپنے مال میں سے خرچ کرنے کو کہوں تو جو عمدہ ترین مال ہے وہ مال خرچ کرو، اس کام میں اطاعت کرو، اس میں نافرمانی نہ کرنا. کہا کہ ٹھیک ہے. کسی شخص نے آ کر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ حضرت جہاں پانی کا چشمہ ہے وہاں کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں، لہذا ان کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز بھیجی جائے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی صاحب کو کہا کہ جاؤ میاں، عمدہ سے عمدہ اونٹ لے کر آؤ اور اسے ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرو اتنا کہ ایک ایک گھرانے کے حصے میں آ جائے، اور اتنا ہی گوشت میرے لیے بھی رکھو، میرے گھر کے لیے بھی، اس سے زیادہ نہ ہو. چنانچہ وہ صاحب گئے، انہوں نے جب دیکھا کہ چند اونٹ وہاں پر موجود ہیں تو انہوں نے سوچا کہ جو بہت زیادہ عمدہ اونٹ ہے اسے ذبح ہی تو کرنا ہے، لہذا اس سے جو کمتر اونٹ تھا وہ لے لیا، اس خیال سے کہ یہ سواری کے کام میں آ جائے گا. جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹ دیکھا تو آپ نے فوراً اس سے کہا کہ تو نے خیانت کی. وہ سمجھ گئے، جلدی سے اونٹ واپس لے گئے اور جو عمدہ مال تھا اونٹ تھا وہ لے کے آ گئے. آپ نے پہلے تو لوگوں کو یہ حکم دیا کہ اب دو آدمی اٹھیں، اسے ذبح کریں، اس کا گوشت تیار کریں. اور جب وہ گوشت ووشت تیار ہو گیا، سب کے حصے بن گئے، تو آپ نے پھر اب ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا یا بھول گئے تھے تم؟ کہا کہ حضرت بھولا تو نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کی ضرورت کی وجہ سے، کہ چونکہ آپ کو سفر میں یہ کام آ سکتا تھا اونٹ، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں کہ میری ضرورت کا دن کیا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ آج میری ضرورت؟ فرمایا میری ضرورت کا دن وہ ہوگا کہ جب تم گڑھے میں ڈال کر مجھے آ جاؤ گے، وہ میری ضرورت کا دن ہوگا. اس لیے جو مال عمدہ سے عمدہ آگے روانہ کر سکو تاکہ وہ تمہارے کام آئے، ضرورت کا دن وہ ہے. آج کا دن ضرورت کا دن نہیں. آج تو زندگی گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد جب کوئی کام نہیں آتا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ اولاد، نہ بیوی بچے، نہ دوست احباب، کوئی کام نہ آنے، اس وقت جو اعمال ہم نے کیے ہیں اچھے وہ کام آنے والے ہیں. اس لیے فرمائے کہ میری ضرورت کا دن تو وہ ہے. اور پھر مزید نصیحت فرمائی کہ دیکھو بھائی، یہ جو مال ہے اس کے تین حصے دار ہیں، اگر ہو سکے تو ان تین حصے داروں میں سے سب سے زیادہ وصول کرنے والا بن جا. فرمایا کہ اس مال میں تین حصے دار ہیں، ایک تو تقدیر ہے، خدا نہ کرے کوئی چور آیا، ڈاکو آیا، سارا مال لوٹ کے لے جائے گا، ختم. ایک تو حصے دار تقدیر ہے کہ خدا نہ کرے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے گا. دوسرے حصے دار اس میں وارث ہیں، وہ اس انتظار میں کہ تو کب مرے اور تیرا مال تقسیم ہو کر ان کے حصے میں آئے. اور فرمایا کہ تیسرا حصے دار تو خود ہے، اگر ہو سکے تجھ سے تو ان تین حصے داروں میں کمزور حصے دار مت بن. یعنی اپنے مال کو تقدیر کے حوالے نہ کر کہ وہ ضائع ہو جائے یا وارثوں کے لیے سارا نہ چھوڑ کے چلا جا، بلکہ اپنا حصہ وصول کر اس میں سے اپنی آخرت کے لیے، اگر ہو سکے تو ان میں سے کمزور حصے دار مت بن. تو یقیناً یہ بڑی ضروری نصیحت ہے. آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال و دولت عطا فرمایا ہے تو بعض اوقات یہ ہمارے لیے ابتلا کا سبب بن جاتا ہے، بلکہ اکثر اوقات. قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. تمہاری بعض بیویوں میں سے بعض بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن، فاحذروہم، اگر ہو سکے تو تم ان سے بچو. مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسا طور طریقہ اگر وہ اختیار کریں جو بظاہر دشمنی پر مبنی ہو تو اس میں تم ان کی بات نہ مانو. آیت کے شان نزول اصل میں یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بعض لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ چاہتے تھے کہ وہ بھی ہجرت کر لیں، لیکن ان کے بیوی بچوں نے انہیں جانے نہیں دیا، روک لیا کہ بھئی وہاں جا کے مصیبت میں پڑ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں وہاں کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، سو قسم کے اندیشے جیسے کہ انسانوں کے ہوتے ہیں. تو چونکہ ہجرت فرض تھی اس لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ بے شک تمہاری بیوی، تمہارے بچے یہ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے کہ تم دشمنوں کا سا کام کر رہے ہیں، آخرت کے اعتبار سے تمہارے لیے دشمنی کر رہے ہیں. فاحذروہم، تو ان سے بچو. اور آگے فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. یہ ہو سکتا تھا کہ جب ہم یہ سوچیں کہ بھئی یہ ہمیں دین سے روک رہے ہیں تو ہم ان کے لیے کینہ دل میں رکھیں، بغض دل میں رکھیں. فرمایا کہ ایسا مت کرو، اولاد اگر شریعت پر پورے طور پر نہ بھی چلے تب بھی ان کے لیے دل میں کینہ بغض رکھنا اور ان کے لیے برا چاہنا یہ مناسب نہیں. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ، اگر تم انہیں معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر. یعنی بے شک اگرچہ کام انہوں نے دشمنوں کا سا کیا ہے لیکن تم ان کے دشمن نہ بنو، تم ان کو راہ راست پر لانے کی پھر بھی کوشش کرتے رہو. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بعض لوگ جو جذبات میں آ کر اولاد کو آخ کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں یا بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، تو بعض ناگزیر صورتوں میں تو ایسا شاید درست ہو لیکن ہر معمولی سی بات پر طلاق دے دینا بیوی کو، یا بچوں کو چھوڑ دینا، ان کو ان کے خرچے سے اپنے ہاتھ اٹھا لینا اور ان کو جو ہے وہ بیار و مددگار چھوڑ دینا، یہ شرعاً درست نہیں. اور اللہ نے یہاں فرما بھی دیا کہ دیکھو مجھے خود بھی معاف کرنا پسند ہے. اللہ کی شان میں لوگ کتنی گستاخیاں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہر ہر نافرمانی پر پکڑنے لگے تو دنیا میں ایک شخص بھی باقی نہ بچے. پھر ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی مکمل اطاعت کرتا ہے، بھائی بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم تمہیں معاف کرتے رہتے ہیں تو تم بھی اپنی اولاد کو، بچوں کو، بیوی کو معاف کر دو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ اللہ بھی غفور الرحیم. تو جو صفت اللہ کی ہے وہ صفت اپنے اندر اپنا لو. تو ایک بات تو یہ بتا دی کہ اگر وہ دشمنی کا سا کام کریں تو تم ان کی بات نہ مانو اس پر، لیکن ان سے بغض اور عناد بھی نہ رکھو. تو کس یعنی کتنے لطیف جذبات کی اللہ رب العزت نے رعایت فرمائی اولاد کی، بیوی بچوں کی، کہ ان کے بارے میں تم دل میں کینہ اور بغض بھی نہ رکھو. تو یہ ساری صورت احوال یہ ہے کہ مال کی کثرت، اس پر فخر کرنا، اولاد پر فخر کرنا یہ جائز نہیں. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر البتہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور دیکھیے جتنی بھی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں ان ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائی. چنانچہ سورۃ تکاثری کی آخری آیت یہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جو نعمتیں ہم نے عطا فرمائی. چنانچہ اس کی تائید میں ایک روایت میں عرض کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے باہر، عمر فاروق بھی باہر. آپ نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے باہر نکال دیا؟ تو دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے ہمیں باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، یعنی کھایا پیا نہیں ہے کئی دن سے، تو اس بھوک کی وجہ سے ہم باہر نکلے ہیں تاکہ کچھ اسباب پیدا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے بھی اسی چیز نے باہر نکلنے پر مجبور کیا. چنانچہ تینوں اصحاب، آپ نے فرمایا کہ اٹھو چلو. ایک انصاری صحابی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں جب پہنچے تو وہ موجود نہیں تھے، البتہ ان کی اہلیہ گھر میں تھی. ان سے جب پوچھا تو کہا کہ وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے، ٹھنڈا پانی، آپ تشریف رکھیے ابھی آ جاتے. اتنے میں وہ صحابی بھی تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دونوں اصحاب کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئے، خوش ہو گئے اور فرمایا کہ آج کے دن میرے گھر میں ایسے مہمان ہیں کہ ان سے زیادہ مکرم اور محترم مہمان آج کے دن کسی کے گھر میں بھی نہیں. اور حقیقت یہی. اور جلدی سے باغ میں گئے، جا کر ایک خوشہ توڑ کر لائے، اس خوشے میں پکی ہوئی کھجوریں بھی تھیں، آدھی کچی آدھی پکی بھی تھیں اور بالکل کچی بھی تھی. آپ نے فرمایا کہ پکی ہوئی لاتے تم، یہ کچی کیوں لے آئے؟ تو دیکھیے ان کا جذبہ دیکھیے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا خوشہ توڑا ہے کہ اب آپ اپنی مرضی کے مطابق استعمال فرمائیں، اس میں پکی ہوئی بھی ہے، اس میں کچی پکی بھی ہے، اس میں کچی بھی ہے، تو آپ جیسا ذوق ہو اس کے مطابق استعمال فرما لیں. اگر جی چاہے کہ گدر قسم کی کھجور کھائیں تو وہ بھی موجود، رطب کھانے کو جی چاہے تو وہ بھی موجود، اور بالکل پختہ کھجور کھانے کو جی چاہے تو وہ بھی موجود. تو کتنی رعایت رکھی. اور اس کے بعد پھر چھری اٹھائی تاکہ بکری ذبح کریں، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دودھ والی بکری ذبح نہ کرنا، مطلب یہ کہ تمہارے بچوں کے کام آئے گی، لہذا ایسی بکری جو دودھ دینا جس نے بند کر دیا ہو ایسی بکری ذبح کر لو. بہرحال انہوں نے بکری ذبح کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو کچھ بکری کو بھون کر لائے، کچھ کا شوربہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا. جب تینوں اصحاب کھانے پینے سے فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ فاطمہ بھی کئی دن سے بھوکی ہیں، کچھ کھانا انہیں بھی پہنچا دو. چنانچہ وہ لے کر ان کی خدمت میں بھی تشریف لے گئے. تو آپ نے دونوں اصحاب سے فرمایا، سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ یہ جو کھانا تم نے اور جو نعمت ابھی ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دیکھیے بھوک کے وقت میں ضرورتاً، جبکہ کھانا بھی دوسرے نے دیا ہے مہمان کے طور پر، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب یہ بات فرمائی تو ان حضرات کے دل پر تھوڑا سا اس سے بوجھ ہو گیا. یعنی ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اس کھانے کے بارے میں بھی سوال ہوگا. جب آپ نے دیکھا کہ ان کے دل پر یہ بات شاخ گزری ہے، بھاری ہو گئی ہے، تو آپ نے پھر ایک دعا تلقین فرمائی کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لے گا کھانے کے بعد، یعنی کھانا شروع کرے بسم اللہ پڑھ کر، اور اس کے بعد پھر وہ چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھ لے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ باسپور سے فرمائیں گے، یعنی شکر ادا کر لو گے تم اس کھانے کا. تو بہرحال جو بات ہے وہ یہ کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اب نعمتیں مراد کون سی نعمت ہیں؟ بعد میں فرمایا کہ اس سے تمام نعمتیں مراد ہیں، اور یہی زیادہ بات صحیح بھی ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ کان، آنکھیں، دل، ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. کانوں کو کہاں استعمال کیا، دل کا استعمال کہاں کیا، اپنی آنکھوں کا استعمال کہاں کیا، اسی پر آپ باقی چیزوں کو قیاس کر لیجئے. کہ جب ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا تو جو واقعتاً وہ چیزیں ہیں جو جن کو ہم رات دن کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی ہوگا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تندرستی کے بارے میں سوال کریں گے، ہم نے تمہیں نعمت صحت عطا فرمائی تھی، تم نے اس نعمت صحت کو کہاں خرچ کیا بھائی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی آدمی قیامت کے دن اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان سوالوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں جوانی عطا فرمائی تھی، اس جوانی کو کن کاموں میں تم نے صرف کیا، علم عطا فرمایا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا، مال عطا فرمایا تھا کہاں سے حاصل کیا، کہاں پر خرچ کیا، عمر عطا فرمائی تھی تو اس عمر کو کہاں پر تم نے خرچ کیا. تو یہ ساری نعمتیں ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دے دے. اور ایک استثناء فرمایا کہ مگر جو لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ان سے یہ سوال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں فرما دے، اگرچہ ہمارے اعمال ایسے تو نہیں، لیکن اللہ سے جب مانگو تو اچھا مانگو، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ جس طرح ادنا چیز دینے پر قادر ہے اعلی چیز دینے پر بھی قادر ہے، تو جب اس سے مانگو اس کی شان کے مطابق مانگو. ہم بے شک اس لائق نہیں ہیں لیکن اللہ تو دینے پر قادر ہے، اس لیے اللہ سے یہی مانگو کہ یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دے. ہم حساب کتاب نہیں دے سکتے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا سکھائی کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سے آسان حساب لے لے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً یہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھئی آسان حساب کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ایک نظر ڈالے اور فرمائے کہ جانے دے، ایک نظر بندے پر ڈالیں اور فرمائیں کہ جانے دو. ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جب ہم باہر سے کہیں سے آتے ہیں اور ہمارے پاس مال ہوتا ہے, بڑے بڑے بیگز ہوتے ہیں, تو کسٹم والے بعض اوقات اس کو چیک نہیں کرتے اور اس پر چاک کا نشان لگا دیتے ہیں. آج کل تو مال مشین سے گزر جاتا ہے, لیکن ایک زمانے میں لازمی بات ہے کہ وہ ہر چیز چیک نہیں کرتے تھے, لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر چاک کا نشان لگا دیا, جس کا مطلب تھا کہ بھئی چیک ہو گیا جانے دو. تو فرمایا جس طرح یہ آسانی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں, قیامت کے دن بھی اس طرح سے آسانی ہو جائے گی کہ بس اللہ تعالیٰ ایک نظر فرمائیں گے, ڈالیں گے اور کہیں گے اس کو جانے دو. تو یہ آسان حساب. اور خدا نہ کرے اگر باس پرس ہو گئی, پوچھ گچھ ہو گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے, کوئی بچے گا نہیں. اس لیے اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلے عطا فرما دیں. البتہ جو غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں, جیسے کہ مال, اولاد, زمین اور چوپائے, جانور کثرت کے ساتھ. اصل میں شہروں میں تو یہ ان چیزوں کا رواج نہیں ہے, لیکن جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں تو کسی کو گھوڑے پالنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو پاس جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہوتے ہیں, ان کا مال و اسباب, مال و متا یہ اونٹی ہوتے ہیں, انہیں دیکھ دیکھ کے فخر کرتا ہے, جی میرے پاس 200 اونٹ ہیں, میرے پاس 400 اونٹ ہیں, میرے پاس 1000 اونٹ ہیں, وہ اونٹوں کا مالک. تو مختلف چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھی گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو ابتلا میں ڈال دیتی. جب اللہ نے مال دے دیا ہے تو اس کے حقوق بھی ادا کریں. نقد پیسے ہیں تو اس کو اس کی زکات ادا کی جائے. زکات کے علاوہ بھی کچھ حقوق ہیں. اگر کوئی ایسا ضرورت مند سامنے آ جائے کہ اگر ہم اس کی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو وہ تباہی سے ہم کنار ہو سکتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرنا ضروری. کوئی ننگا ہے, اس کو کپڑے نہیں ہیں, زکات بے شک ہم دے چکے, کپڑے پہنا دو, اللہ نے دیا ہے تو ضروری نہیں کہ نئے کپڑے پہناؤ, جو ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک جوڑا دے دیا. اپنے عزیز رشتے دار ہیں, ہمیں پتا ہے کئی دن سے بھوکے ہیں, فاقے سے ہیں, اور زکات ہم دے چکے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو زکات دے چکے. ارے وہ کوئی زکات ہی صرف دینے کی چیز نہیں ہے, وہ تو فرائض اور واجبات میں سے ہے, اس کے علاوہ بھی تو بہت ساری چیز ہیں. بعض لوگ تو مسجد کے اندر بھی کہتے ہیں جی وہ زکات کے پیسے پڑے ہیں وہ چل جائیں گے. تو یاد رکھیے کہ مسجد کے معاملے میں زکات وکات کے پیسے نہیں چلتے, یہاں عطیات چلتے ہیں, عطیات دیجیے. اسی طریقے سے اور باقی جگہ کی تعمیرات بھی ہوتی ہیں, وہاں پر بھی تعمیرات پر زکات کا پیسہ استعمال کرنا درست نہیں. جب کبھی ایسی صورت ہو تو پھر کسی صحیح عالم دین سے, مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے پھر عمل کرنا چاہیے. اپنی زکات کو ایسے ہی بیکار پھینک نہ دیں کہ جس کو چاہے دے دی, بلکہ اس کی کچھ نہ کچھ تحقیق کر لو کہ ہم جہاں دے رہے ہیں اس کا صحیح مصرف ہے یا نہیں. اور اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو اگر کوئی ہماری نظر میں معتمد آدمی ہو, ایسا شخص جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہوں, اسے اپنا وکیل بنا دیں, وہ آپ کی زکات ادا کر دے. تو بہرحال جو بھی صورت ایسی اختیار کرنی چاہیے, جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو اہتمام سے پڑھتے ہیں, ایسے ہی جب زکات دیں تو اہتمام سے دیں. اس لیے قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کا لفظ, نماز قائم کرو, یعنی جیسے نماز قائم کرنے کا حق ہے, اور زکات ادا کرو. پھینکنے کا حکم نہیں ہے کہ زکات پھینک دو. بعض لوگ زکات کو سمجھتے ہیں زکات ہے, چلو دے دی جس کو مرضی دے دی, ایسا نہیں. اس میں تھوڑی سی تحقیق تفتیش کرنی چاہیے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ زکات کا مستحق ہے یا نہیں. اگر مستحق ہے تو ضرور دیجیے. اور سب سے پہلے اپنے عزیزوں میں, رشتہ داروں میں دیکھیے. بعض اوقات اپنے عزیز رشتہ دار محروم ہوتے ہیں, ان کے پاس نہ کھانے کو ہوتا ہے نہ پینے کو ہوتا ہے, بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں تو شادی کرنے کے لیے اسباب تک مہیا نہیں ہوتے, لیکن ہم ان کی طرف سے آنکھیں بند کرتے ہیں اور ساری دنیا کو بانٹ رہے ہوتے ہیں اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, اور اسی طریقے سے اپنے ملازمین کو بھول جاتے ہیں. ان کا خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے سب سے قریب تر لوگ ہیں, کہ اپنے ملازمین کو بھی دیکھیں. بعض اوقات ملازمین میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تنخواہ بہت کم ہے, ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, کثیر العیال ہیں, یا وہ اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے, ماں باپ کہیں اور رہتے ہیں, انہیں بھی خرچہ بھیجنا پڑتا ہے, لہذا اس کے پاس مال دولت دے رہتے, مال ہے ہی نہیں. تو ایسی صورت میں بھی بہرحال جو ہے اچھی طریقے سے تھوڑی سی تفتیش کر کے, معلومات کر کے پھر زکات ادا کریں. بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے, اس وقت یہ مقصود میرا نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو چیز غفلت میں ڈال دینے والی چیزیں ہیں ان اسباب کو دور کرنا چاہیے. اور دنیا میں اس طرح زندگی ہم نہ گزاریں جس طرح کے غافل لوگ زندگی گزارتے ہیں، بلکہ ان غفلت کے اسباب کو دور کر کے طاعت اور نیکی والی زندگی ہمیں اختیار کرنی چاہیے. اب غفلت میں ڈالنے والی چیز اولاد ہے تب، مال ہے تب، ان سب سے بچنا چاہیے. آج آپ دیکھ لیجئے لوگوں کے اندر مال و دولت حاصل کرنے کی ایسی دھن سوار ہو گئی ہے کہ اگر کسی کا گلا کاٹنا پڑے تب بھی پرواہ نہیں کرتے. خدا نہ کرے کہیں حادثہ ہو جائے، سب سے پہلے جیب صاف کر دیتے ہیں، گھڑیاں تک اتار لیتے ہیں لوگوں کی، عورتیں ہیں تو چوڑیاں تک اتار لیتے ہیں، زیور اتار لیتے ہیں اور لے کے چمپت غائب ہو جاتے ہیں. یہ انتہا درجے کی بے حسی. اور اسی طریقے سے زمینوں پہ قبضہ، اچھے خاصے مکان، زمین، فلیٹس بکے ہوئے ہیں، لیکن باقاعدہ اس کے لیے اب جماعتیں، یعنی لینڈ مافیا جس کو کہتے ہیں، وہ وجود میں آ گئی. اور اسی بنیادوں پر آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور جناب دوسروں کے مکانوں پر، دکانوں پر، زمینوں پر قبضہ کر کے اس کو بیچا جا رہا ہے. اصل کام تو یہ حکومتوں کا ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے، جو ایسے لوگ ہیں ان سے نمٹے. عام آدمی بےچارا کہاں مقابلہ کر سکتا ہے ایسے لوگوں کا، یا پھر اپنی جان سے جائے. اس لیے یہ کام بھی حکومت کا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دیکھے جو اس قسم کے ظلم ڈھا رہے ہیں لوگوں پر. ان کی جمع پونجی جو ہے بےچاروں کی، وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں، دوسروں کو بیچ دیتے ہیں، پھر ساری زندگی عدالتوں کے چکر لگاتے رہو، فیصلہ ہی نہیں ہوتا. بہرحال یہ سب چیزیں غفلت میں ڈال دینے والی ہیں. یہ زمین کے ٹکڑے بھی یہیں رہ جائیں گے، کسی کے پاس اگر ہزار گز کا مکان ہے تو بھی نہ رہے گا، اور اگر پلاٹ ہیں تو بھی یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا. مجھے یاد ہے ہماری مسجد کے ایک نمازی اچھے نیک آدمی تھے، لیکن انہوں نے اپنی بعض مصلحتوں کے تحت ایک جو ہے وہ جگہ لی ہوئی تھی، وہاں بنگلہ بھی بنایا، لیکن اپنی اولاد کو بتا کے بھی نہیں گئے، انتقال ہو گیا اچانک. تو جو چوکیدار بٹھا رکھا تھا اسی کے زیر تصرف آج تک. بعد میں اولاد کو پتہ چلا، لینے بھی گئے تو اس نے بندوق نکال لی، کہا کہ آئندہ اگر آیا تو گولی شوٹ کر دوں گا. تو لوگوں کے دل میں ذرہ برابر خوف خدا ہی نہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں انسان کو غفلت میں ڈالنے والی ہیں، ان سے بچیے. مال کی محبت ہو لیکن اس کے جو فرائض، جو حقوق ہیں وہ ادا کریں. اولاد سے محبت ہو منع نہیں، لیکن جو حقوق و فرائض ہیں وہ ان کے ادا کریں. اسی طریقے سے باقی چیزیں ہیں. اور غفلت سے آدمی کو بیدار ہونا چاہیے، غفلت میں نہ پڑنا چاہیے کہ دنیا چند روزہ ہے، انسان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر سے نکلا اور بیچارہ پتہ چلا کہ واپس لاش آ رہی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے مجھے بھی آپ سب کو غفلت کی زندگی سے نکل کر آنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام على رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے بعض نمازی بیمار ہیں اور ان بیماریوں کی وجہ سے مسجد میں نماز کے لیے بھی نہیں آ سکتے، ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے شفاء کامل عاجل عطا فرما دیں. خصوصیت کے ساتھ اکبر صاحب اور بھائی کلیم صاحب بیمار ہیں، مسجد کے مستقل نمازیوں میں سے تھے، دعا فرمائیے اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اور ہم میں جو بھی بیمار ہیں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اے اللہ آپ سب سے واقف ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. ہمارے عزیزوں رشتہ داروں میں یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما دے. بھائی جمن کے والد کا بھی حال ہی میں جمعے کو انتقال ہوا، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کاملہ فرما دے. اور ہمارے عزیز رشتہ دار، والدین، دوست احباب جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کا معاملہ آپ سے پڑ چکا، اپنے فضل و کرم سے ان سب پر رحم و کرم کے معاملے فرمائیے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب ہم میں سے جس کسی کا بھی وقت آخر آ جائے خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.